وَأَمَّا الْمَوْصُولُ فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ كَقَوْلِكَ الَّذِي كَانَ مَعَنَا أَمْسِ مُسَافِرٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُ اسْمَهُ أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا لِذَلِكَ فَيَكُونُ لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى تعریف اور تنکیر کا باب شروع کیا تھا ہم نے، کس مقام پر معرفہ کو استعمال کرنا ہے اور کس مقام پر نکرہ کو استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے معرفہ کے مقامات بتانا شروع کیے کہ کس کس موقع پر معرفہ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں، اور پھر معرفہ لانے کی کئی صورتیں ہیں، ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، علم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں اشارہ، اس میں موصول وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر ایک کے الگ الگ نکات بیان کرتے جا رہے ہیں۔ آج ہم اس میں موصول کے بارے میں پڑھیں گے کہ کبھی کبھار مسند یا مسند الیہ یا ان کے متعلقات کو اس میں موصول کی صورت میں لایا جاتا ہے۔ تو اس میں موصول کی صورت میں لانے کے کیا کیا نکات ہوتے ہیں، کس وجہ سے لایا جاتا ہے اس طرح، تو آج وہ ذکر کر رہے ہیں بھائی۔ تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْمَوْصُولُ فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ، اور باقی اس میں موصول جو ہے فَيُؤْتَى بِهِ تو اس کو لایا جاتا ہے، إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا جب وہ متعین ہو جائے بطور ایک طریقے کے، لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ اس مسند الیہ کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، یعنی مخاطب کے ذہن میں۔ بھائی سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ اس میں موصول جو ہے الذی، التی، الذین وغیرہ، یہ اس میں موصول، اس کے لیے ہمیشہ صلہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ صلہ، اور صلہ جملہ ہوتا ہے۔ تو اس میں موصول کو ترکیب میں آپ اس کو جملے کے اندر مبتدا کے طور پر بھی لا سکتے ہیں، خبر کے طور پر بھی لا سکتے ہیں، خبر کے طور پر بھی لا سکتے ہیں، فاعل کے طور پر بھی لا سکتے ہیں، مفعول وغیرہ، جس طرح بھی لے کر آئیں۔ لیکن جب بھی لانا ہے موصول کو اکیلے نہیں لانا، اس کے ساتھ صلہ ضرور چاہیے۔ کیا ضرور چاہیے؟ صلہ ضرور چاہیے۔ اس میں موصول اپنے صلے سے ملے گا تو اس کا معنی پورا ہوگا، اور پھر چاہے اس کو مبتدا بنائیں، چاہے خبر بنائیں، چاہے فاعل بنائیں، چاہے مفعول بنائیں، چاہے موصوف بنائیں، چاہے صفت بنائیں، جو بھی بنانا ہے، لیکن پہلے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ اس کے ساتھ صلہ ہونا چاہیے۔ بغیر صلے کے اس کا معنی پورا نہیں۔ مثلا دیکھیے، الذی کا معنی ہے وہ جو، یا یوں کہیں وہ جو کہ۔ اب دیکھیے کچھ پتہ چلا کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو کہ۔ ہاں، آگے ایک جملہ چاہیے جس سے اس کا معنی پورا ہوگا، وہ جو کہ کل آپ کو ملا تھا۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آگے کس کی بات ہو رہی ہے، آگے پھر خبر آ جائے گی، وہ عالم آدمی ہے۔ وہ جو کل آپ کو ملا تھا وہ عالم آدمی ہے۔ آپ دیکھیے بات پوری ہو گئی۔ اور اگر صرف وہ جو کہ یہ اس میں موصول ہے، صرف اس کو ذکر کریں تو بات پوری نہیں ہوتی۔ تو اس میں موصول میں دراصل ابہام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ابہام، اور اتنا زیادہ ابہام ہوتا ہے کہ بغیر جملے کے اس کا ابہام دور ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس کا صلہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے۔ پھر وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی سمجھ میں آئی بات؟ تو موصول کے لیے ہمیشہ صلہ چاہیے۔ تو اب ذکر یہ کر رہے ہیں کہ اس میں موصول کو لایا جائے گا جب وہ بطور ایک طریقے کے متعین ہو، اس مسند الیہ وغیرہ کے معنی کو سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے۔ ایک مسند الیہ ہے، آپ اس کو ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس کے معنی کو سننے والے کے ذہن میں حاضر کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو اس صلے کے علاوہ اور کسی چیز کا پتہ ہی نہیں. آپ کو صلے کے علاوہ بھائی یعنی صلہ جو جملہ ہے اس میں جو بات ذکر ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں. تو اب جب اور نہ اس کے نام کا پتہ نہ اور اوصاف وغیرہ کا پتہ, تو اب اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کو ذکر کرنے کا اور سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کا. تو جب اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے تو اس میں موصول ہی متعین ہوا, اسی کی صورت میں اس کو لانا پڑے گا. مثلا دیکھیے آپ کل میرے ساتھ تھے اور ایک اجنبی شخص بھی ہمارے ساتھ تھا بھائی, ایک اجنبی شخص. اب میں اس کی بات آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں, آج آپ کو اس کے بارے میں کوئی بات بتلانا چاہتا ہوں, تو آپ کیسے بتلائیں گے؟ مثلا آپ بتانا چاہتے ہیں مجھے, تو آپ مجھے کیسے بتائیں گے؟ ہاں دیکھا, وہ شخص جو کل ہمارے ساتھ تھا, کیونکہ نام کا پتہ نہیں, وہ کہیں گے وہ آدمی, مجھے تو نہیں پتا چلا کون سا آدمی. وہ آدمی تو ہر ایک ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ نے کہا کل ہمارے ساتھ تھا, اب بات سمجھ میں مجھے آ گئی کہ معلوم ہو کس آدمی کی بات ہو رہی ہے جو کل ہمارے تھا. تو دیکھو یہاں اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کو ذہن میں حاضر کرنے کا کہ سننے والے کے ذہن میں حاضر ہو جائے اور اس کو پتا لگ جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. تو لہذا میں اور آپ تھے کل کہیں جا رہے تھے, ہمارے ساتھ ایک اجنبی شخص بھی تھا, اور اب میں اس کے آپ کے سے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں, تو آپ اب صلے کے علاوہ اور کچھ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں بھائی, نہ اس کے نام کا پتہ, نہ اوصاف کا پتہ, نہ کوئی اور تفصیلات کا علم ہے. اب اس کو آپ کے ذہن میں حاضر کرنا ہے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں موصول لاؤں اور وہ جو کل ہمارے ساتھ تھا یہ اس کو صلے کی صورت میں لے کر آؤں. تو یہاں اب طریقہ اور کوئی ہے ہی نہیں. جب اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ صورت میں اس کو ذکر کیا جائے گا, اس میں موصول کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس کا صلہ آ جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں وَأَمَّا الْمَوْصُولُ فَيُؤْتَى بِهِ, تو اس کو لایا جاتا ہے اِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا, جب وہ اس میں موصول متعین ہو جائے بطور ایک طریقے کے, لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ, اس مسند لے کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے, یعنی مخاطب کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے. مثلا جو بات کر رہا ہے اس کے تو ذہن میں ہے, اس نے تو اسی کے بارے میں بات کر رہی ہے, لیکن سننے والے کو بھی تو پتا چلنا چاہیے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے بھائی. تو قولی کا, جیسے آپ کا قول, الذی کان معنا امس مسافر, الذی وہ آدمی, وہ جو کہ کان معنا, جو ہمارے ساتھ تھا, امس گزشتہ کل, مسافر وہ ایک مسافر ہے, وہ آدمی جو کل ہمارے ساتھ تھا وہ ایک مسافر ہے. تو دیکھیے یہاں اب آپ صرف صلہ جانتے ہیں, کان معنا امسی, کان معنا امسی, یہ سارا ہے صلہ. اور تو اللہ ترکیب کیا ہوگی, الذی اس میں موصول, کان معنا امسی, یہ پورا جملہ کیا ہوا اس کی, یہ جملہ پورا اس کا صلہ ہوا, موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا اور مسافر اس کی خبر. تو اب دیکھیے یہ مسند الیہ کو اس میں موصول کی صورت میں لایا گیا, اس لیے کیونکہ یہاں پر صلے کے علاوہ اور کسی چیز کا علم ہی نہیں تھا اور سامع کے ذہن میں اس کو حاضر کرنے کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا. اور کوئی طریقہ ہوتا تو ہم وہ استعمال کر لیتے, لیکن اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, تو اب اس میں موصول ہی متعین ہوا, اسی صورت میں اس کو ذکر کرنا پڑے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں یہ کب کہیں گے, اذا لم تکن تعرف اسمہ, جب آپ اس کا نام نہ جانتے ہوں, اسی طرح اس کے اور اوصاف وغیرہ کا بھی علم نہیں ہے, تب تو اب اسی طرح اس کو ذکر کیا جائے گا. اما اذا لم يتعین طریق لذالک, اور باقی جب اس میں موصول متعین نہ ہو بطور ایک طریقے کے, لذالک ای لاحضار معناہ, اس کے معنی کو مخاطب کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے. بھائی پچھلا مقام جو انہوں نے ذکر کیا پہلے پہلی سطر میں, وہ کون سا مقام تھا جہاں اس میں موصول کو لے کر آئیں گے، وہاں اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا، ذکر کا طریقہ ہی کیا تھا، سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کا طریقہ ہی کیا تھا، طریقہ ہی ایک تھا، اس میں موصول کی صورت میں لانے کا اور کوئی صورت ہی نہیں تھی ممکن، تو لہذا اس میں موصول کی صورت میں لے آئے. لیکن اگر کوئی اور مقام ہے وہاں ایک چیز اور طریقے سے بھی ذکر ہو سکتی ہے، یعنی ضمیر بھی استعمال ہو سکتی ہے، اس میں اشارہ بھی استعمال ہو سکتا ہے وغیرہ، لیکن پھر بھی کس کو استعمال کیا جائے، اس میں موصول کو باقیوں کو چھوڑ کر، تو اس میں اور غرض ہوگی، پھر اور مقاصد ہوں گے، اور وہ مقاصد اب آگے بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں اما اذا لم يتعین طریقا لذالک، اور جب اس میں موصول متعین نہ ہو بطور ایک طریقے کے، اس لذالک اس کے لیے، کس کی طرف اشارہ ہے، ذالک کے لیے، لحظار معناہ کی طرح، اس کے معنی کو ذہن میں حاضر کرنے کے لیے، فیکون لاغراض اخرى، تو پھر اس میں موصول کا لانا دوسری غرضوں کے لیے ہوگا، کتعلیل، جیسے کہ تعلیل ہے، تعلیل کا معنی ہے علت بیان کرنا، کسی بات کی وجہ بیان کرنا، اس کا سبب بیان کرنا. یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب صرف ذات پر حکم لگایا جائے تو اس حکم کی علت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ذات مع الوصف پر جب حکم لگایا جائے تو وہاں اس حکم کی علت وہ وصف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ وصف. جیسے بھائی اولائک علی ہدی من ربہم، یہاں میں نے نقطہ بیان کیا تھا کہ اولائک علی ہدی، اولائک کے لیے پیچھے جو لوگ ذکر ہوئے متقی، یعنی صحابہ جن کا ذکر آیا، متقی لوگ جو ذکر ہوئے، ان متقیوں کے لیے اولائک اس میں اشارہ استعمال کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا ہم علی ہدی من ربہم، ہم نہیں کہا گیا، اس لیے کیونکہ اگر ہم کہا جاتا تو ہم سے ضمیر ہے وہ صرف ذات پر دلالت کرتی ہے، اتنا تو پتہ چل جاتا ہم یہ لوگ جو ہیں علی ہدی من ربہم، یہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہ حکم کی علت کا پتہ نہیں چلتا، کیوں ہدایت پر ہیں، کیا وجہ ہے، وجہ کا پتہ نہیں چلنا تھا، لیکن جب اس میں اشارہ ذکر کیا گیا تو اس میں اشارہ میں ذات کے ساتھ ساتھ وہ اوصاف جو سارے ذکر ہوتے ہیں وہ بھی ملحوظ ہوتے ہیں، تو اسی لیے اولائک اس میں اشارہ ذکر کیا گیا کہ جو متقی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ان کے پیچھے اوصاف ذکر ہوئے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، قیامت وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو صفات ذکر ہوئی تھیں وہ ساری بھی ملحوظ ہوئیں، اور آگے حکم آ گیا کہ یہ لوگ جو ہیں جن کی یہ صفات ہیں یہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، تو حکم ذات مع الوصف پر لگا، کس پر، یہ جو ایمان لانے والے ہیں، متقی ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں وغیرہ، جو چیزیں ذکر ہو گئیں ان کے بعد اب اولائکا کہا گیا، تو ذات کے ساتھ ساتھ اوصاف بھی ملحوظ ہو گئے کہ یہ لوگ جن کی یہ صفات ہیں یہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، تو دیکھو حکم ان پر کیا لگایا گیا کہ یہ ہدایت پر ہیں، تو یہ اس ہدایت پر ہونے کی وجہ بھی پتہ چل گئی ساتھ ہی کہ یہ ان صفات کی وجہ سے کس پر ہیں، اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یا جیسے اور آسان مثال دیکھ لیجئے بھائی، مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اکرمت رجلا، میں نے اکرام کیا ایک آدمی کا، تو میں نے کس کا اکرام کیا، رجلن، ایک آدمی کا، اس کے بارے میں میں نے بتایا آپ کو، اب کیوں اکرام کیا اس کا پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ اکرم تو رجلن، یہ جو رجلن مفعول ہے صرف میں نے ذات جو ہے اس کو ذکر کیا، رجل کو ذکر کیا، لیکن اگر اس کے ساتھ میں اس کی صفت بھی ذکر کر دوں اکرمت رجلا عالما، میں نے ایک عالم آدمی کا اکرام کیا، اب اکرام کی علت کا بھی پتہ چل گیا کہ اکرام کی علت کیا ہے، دراصل اس کا عالم ہونا ہے، تو جب کسی چیز پر حکم لگایا جائے، کسی چیز کے بارے میں بات کی جائے اور صرف ذات ذکر ہو تو اس بات کی سبب اور اس کی وجہ کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن ذات کے ساتھ ساتھ اگر وصف بھی ذکر ہو جائے تو اس حکم کی علت کیا ہوگا، وہی وصف ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر بھی اسی طرح اس میں موصول کے ذریعے جب کسی چیز کو ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا وہاں پر، تو کبھی کبھار یہ کس لیے ہوگا؟ تعلیل کے لیے، علت بتلانے کے لیے، وجہ بیان کرنے کے لیے. جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، کانت لہم تو ان کے لیے ہے جنات الفردوسی، فردوس کے باغات، نزلاً بطور مہمان نوازی کے. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں بطور مہمان نوازی کے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی اہل ایمان جو نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں، یعنی جنت الفردوس ہے بطور مہمان نوازی کے، کہ اس میں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی. بھائی اب دیکھیے یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا، انہم کیا استعمال ہو سکتی تھی، ضمیر بھی، انہم کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان لوگوں کے لیے فردوس کے باغات ہیں بطور مہمان نوازی کے، لیکن ضمیر آتی تو پھر اس صورت میں صرف ذات پر یہ دلالت کرتی، ان لوگوں کے لیے فردوس کے باغات ہیں بطور مہمان نوازی کے. اب بات کا تو پتہ چل گیا کہ ان کے لیے کیا ہے، فردوس کے باغات ہیں، لیکن کیوں ہیں، ان کو کیوں دی جنت الفردوس کیوں دی جائے گی، اس کی وجہ کا پتہ نہ چلتا. لیکن اب کس کی صورت میں ذکر کیا گیا، موصول، اور موصول کے لیے تو ہمیشہ کیا چاہیے، صلہ، تو صلہ بھی ساتھ آیا، آمنوا وعملوا الصالحات، ان کی گویا صفت ذکر ہو گئی کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، ایمان بھی لائے ہیں اور نیک عمل بھی کیے ہیں، تو نیک عمل کرتے رہے ہیں. آگے پھر ان پر حکم لگایا گیا ان لوگوں کے لیے کیا ہے، جنت الفردوس، تو حکم کی علت بھی پتا چل گئی کہ ان کے لیے جنت الفردوس کیوں ہے، وجہ کیا ہے، کیوں ہے ان کے لیے جنت الفردوس، کیونکہ یہ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں. تو دیکھیے ذات محل وصف پر جب حکم لگایا گیا تو اس حکم کی علت اور وجہ اور سبب کا بھی پتا چل گیا. بات بھی سب کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھائی؟ ہاں تو یہ معنی اتاقت تعلیلی، جیسے کہ تعلیل ہے یعنی علت بیان کرنا، سبب بیان کرنا، وجہ بتلانا، نحو مثال کے طور پر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں نزلا بطور مہمان نوازی کے. وَإِخْفَاءِ الْأَمْرِ عَنْ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ، اور بات کو چھپانا، معاملے کو چھپانا مخاطب کے علاوہ سے، مخاطب کے علاوہ سے بات کو چھپانا، مخاطب کے علاوہ سے. بھائی بعض اوقات مسند الیہ وغیرہ یا مسند کو اس میں موصول کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ باقی کسی کو بات کا پتہ نہ چلے، ان سے بات چھپی رہے. اور آپ بھی عموماً یہ تو آپ ہر ایک اس طرح کرتا رہتا ہے، مثلا آپ نے اپنے ایک ساتھی کو کوئی کام کہا تھا، اب باقی ساتھی بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آیا، جب آیا اب آپ اس سے اس بات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے میں نے اس کو کیا کام کہا تھا، آپ اس کو یوں کہتے ہیں بھائی وہ جو میں نے آپ کو کام کہا تھا اس کا کیا ہوا، وہ کہے گا ہو گیا یا نہیں ہوا. تو دیکھیے آپ نے کیا پوچھا، وہ جو میں نے آپ سے کام کہا تھا اس کا کیا ہوا، بھائی سننے والوں کو پتا چلا کس کام کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، کسی کو بھی نہیں پتا چلا. تو دیکھو اس میں موصول استعمال کیا، وہ جو کام میں نے آپ سے کہا تھا، وہ جو کام میں نے آپ سے کہا تھا، دیکھو اس میں موصول کی صورت میں آپ لے کر آئے، موصول اور صلہ ملایا. اور کس لیے یہ ایسا کیا آپ نے، کیونکہ آپ اس مخاطب جس سے بات کر رہے ہیں اس کو تو پتہ چل جائے گا، باقی کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو آپ باقی سب سے یعنی مخاطب کے علاوہ باقی سب سے بات کو چھپانا چاہتے ہیں. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، یہ معنی ہے وہ اخفاءِ الامر عن غیر المخاطب، اور معاملے کو چھپانے کے لیے مخاطب کے علاوہ سے، نحو مثال کے طور پر، وَأَخَذْتُ مَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ وَقَضَيْتَ حَاجَاتِي كَمَا أَهْوَى، شاعر کہتا ہے وہ اخذتو اور میں نے لے لیا ما وہ چیز میں نے لے لی وہ چیز جاد الامیر بھی جادہ کے معنی سخاوت کرنا جاد الامیر بھی جس کی سخاوت کی امیر نے حاکم نے کیا کی جس کی جس چیز کی سخاوت کی جو مجھے عطا کیا وہ میں نے لے لی وقضیت حاجہ اسی امیر کے سامنے کھڑا ہو کر یہ شعر کہہ رہا ہے اخذت واخذت ما جاد الامیر بھی میں نے لے لی وہ چیز جس کی امیر نے سخاوت کی وقضیت حاجاتی اور اے امیر آپ نے پوری کر دی میری حاجتیں کما احوا حویہ یہوا کے معنی ہے چاہنا پسند کرنا کما احوا جیسا میں چاہتا تھا جیسا میں نے چاہا بھائی وقضیت حاجاتی اور آپ نے ہاں میری حاجتیں پوری کر دی کما احوا جیسا میں چاہتا ہوں یا جیسا میں نے چاہا بھائی تو دیکھیے اب امیر ہے دربار ہے مثلا بادشاہ کو کہتا ہے یا اس کے سامنے اشعار پڑھ رہا ہے ان اشعار میں یہ ایک شعر بھی وہ ذکر کرتا ہے وَأَخَذْتُ مَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ اور میں نے لے لی وہ چیز جس کی امیر نے سخاوت کی اب شاعر نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا اخذتو میں نے لے لیا کس کو لیا وہ نہیں آگے ذکر کیا ما جاد الامیر بھی وہ جو امیر نے سخاوت کی تھی جس کی وہ جس کی امیر نے سخاوت کی تھی کیوں اس میں موصول اور صلے کی صورت میں کیوں لایا یہاں پر مفعول کو تاکہ اوروں سے بات کو چھپا لے کسی کو پتا نہ چلے کہ امیر نے یا بادشاہ نے مجھے انعام میں کیا دیا تھا بھائی اگر اس کو صراحتن ذکر کر دے گا پھر تو سب کو پتا چل جائے گا تو وہ کس صورت میں لے کر آیا اس میں نے لے لیا اس چیز کو جس کی امیر نے سخاوت کی تھی بھائی وہ کیا چیز ہے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کسی کو بھی پتا نہیں چلا بھائی کیونکہ اس نے کس صورت میں ذکر کر دیا تو صرف امیر جس کو اشعار سنا رہا ہے اس کو تو پتا چل گیا کہ ہاں اس کو میں نے فلاں چیز دی تھی تو وہ تو سمجھ گیا لیکن باقی کسی اور کو پتا نہیں چلا تو دیکھو اس نے مخاطب کے علاوہ باقیوں سے بات کو چھپایا اور اس کے لیے کیا طریقہ ہے اس میں موصول کی صورت میں چیز کو ذکر کیا جائے بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے وَأَخَذْتُ مَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ وَقَضَيْتَ حَاجَاتِ كَمَا أَهْوَى اور میں نے لے لیا اس چیز کو جس کی سخاوت کی تھی امیر نے وَقَضَيْتَ حَاجَاتِ اور اے امیر آپ نے میری حاجتوں کو پورا کر دیا كَمَا أَهْوَى جیسا میں چاہتا ہوں وَالتَّنْبِيهِ عَلَى الْخَطَئِ اور اس میں موصول کو کبھی لایا جاتا ہے اس میں غرض کیا ہوتی ہے تنبیہ کرنا ہوتا ہے متنبہ کرنا ہوتا ہے عَلَى الْخَطَئِ کس پر خطا آپ مخاطب کو اس کی غلطی پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم غلطی پر ہو اور پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس میں موصول کی صورت میں اس چیز کو ذکر کیا جائے کیونکہ اگر اس میں موصول کے علاوہ اور صورت میں ذکر کریں گے ٹھیک ہے بات تو ذکر ہو جائے گی اس کو سمجھ بھی آ جائے گی لیکن اس کی غلطی پر تنبیہ نہ ہوگی اس کی غلطی کا ذکر وہاں نہ ہوگا حالانکہ آپ کا مقصد صرف بات بتلانا نہیں بلکہ ساتھ ساتھ اس کی غلطی پر اسے متنبہ کرنا بھی ہے کہ تم غلطی کر رہے ہو غلطی پر ہو بھائی دیکھیے مثال سے اس کی وضاحت ہوگی کسی کو غلطی پر کیسے تنبیہ ہوگی اس میں موصول کے ذریعے آپ بعض لوگوں کو اپنا گہرا ساتھی سمجھتے ہیں اور وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اب اس بات کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ لوگ تمہیں ان کی طرف اشارہ کر کے آپ کو کہہ دوں وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں بات اب بھی آپ سمجھ گئے لیکن آپ کی غلطی پر تنبیہ اس کے اندر نہیں ہے غلطی پر تنبیہ نہیں کیونکہ میں نے اس میں اشارہ یا ضمیر استعمال کر لی وہ لوگ یہ دیکھو وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس کے بجائے اگر میں اس میں موصول ذکر کروں تو پھر اب آپ کی غلطی پر بھی تنبیہ ہو جائے بھائی آپ غلطی کر رہے ہیں غلطی کیا کر رہے ہیں آپ ان کو اپنا گہرا دوست سمجھتے ہیں اپنا مخلص ساتھی سمجھتے ہیں یا آپ غلطی کر رہے ہیں میں اس پر بھی متنبہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ آپ کو کیا کریں گے نقصان کو یہ تو بات میں نے کرنی ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کی غلطی پر بھی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ان کو اپنا گہرا دوست سمجھتے ہیں آپ کا یہ سمجھنا غلط ہے، آپ غلطی پر ہیں۔ تو اگر میں صرف یہ کہوں کہ وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، بات تو آپ کو پتہ چل گئی کہ وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن غلطی پر تنبیہ نہ ہوئی۔ میں غلطی پر بھی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ میں یوں کہتا ہوں، وہ جن کو آپ اپنا مخلص ساتھی سمجھتے ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اب آپ کی غلطی پر بھی تنبیہ ہو گئی۔ وہ جن کو آپ اپنا مخلص ساتھی سمجھتے ہیں، دیکھا، معلوم ہوا آپ کا ان کو اپنا مخلص ساتھی سمجھنا غلط ہے، آپ غلطی پر ہیں۔ بھئی فرق بھی پتا چلا یا نہیں؟ ایک صورت کیا تھی، میں کس طرح کہتا، وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو بات آپ کو پھر بھی پتا چل جاتی۔ تو دیکھیے ایک صورت یہ ہے، میں آپ سے یوں کہتا، وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس میں آپ کی غلطی پر تنبیہ نہیں تھی، بس ایک بات آپ کو بتلا دی گئی کہ وہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن سنانے والا کیا چاہتا ہے، اس کی غلطی پر بھی تنبیہ کرے کہ تم غلطی پر ہو، غلط کر رہے ہو۔ وہ یوں کہتا ہے، وہ جن کو تم اپنا گہرا دوست سمجھتے ہو وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اب غلطی پر بھی تنبیہ ہو گئی کہ یعنی تمہارا ان کو گہرا دوست اور گہرا ساتھی سمجھنا یہ غلط ہے۔ بھائی یہ معنی وہ تنبیہ علی الخطأ، اور جیسے کہ غلطی پر تنبیہ کرنا، نحو مثال کے طور پر، ان الذین ترونہم اخوانکم یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ترونہم، یہ مجھول کا صیغہ پڑھنا یاد رکھیے بھائی، ترونہم یاد رکھیے، رآ رؤیتن صرف پڑھیے، یعنی آپ نے ابواب یاد ہیں، رآ یرا رؤیتن، رآ یرا رؤیتن کا معنی ہے دیکھنا، دیکھنا، اور دیکھنا پھر دو قسم پر ہے، ایک یہ ظاہری آنکھ سے دیکھنا ہے، ایک دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ ظاہری آنکھ سے آپ کہتے ہیں رأیت زیدن، میں نے کس کو دیکھا، زید کو دیکھا، یہ ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو۔ اور ایک ہے رؤیت، وہ ہے دل سے دیکھنا، رؤیت قلبی، یعنی سمجھنا، کیا معنی اس کا، سمجھنا۔ رأیت زیدن عالمن، میں نے زید کو عالم جانا، میں نے زید کو عالم جانا، یہ جاننے کے معنی میں ہے، یقین کرنے کے معنی میں ہے۔ اب دیکھیے یہاں آنکھوں سے دیکھنا نہیں مراد، بلکہ کیا مراد ہے، سمجھنا اور جاننا دل کے ساتھ، یعنی رؤیت قلبی مراد ہے، اس لیے یہ افعال قلوب میں سے ہے۔ اور نحو کے اندر آپ نے پڑھا، اس صورت میں اس کے لیے دو مفعول چاہیے، رأیت زیدن عالما، میں نے زید کو کیا جانا، عالم، تو زیدن مفعول اول اور عالما مفعول ثانی۔ ہاں آنکھوں سے جو دیکھنا ہو اس کے لیے ایک مفعول چاہیے، رأیت زیدن، میں نے کس کو دیکھا، زید کو دیکھا۔ بھائی سورج سمجھ میں آ رہی، تو یہی یہ جو را یا را رؤیتن ہے، اسی یہ کبھی ظن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی گمان کرنا، جس کا کیا معنی ہے، گمان۔ اور جب یہ گمان کرنے کے معنی میں استعمال ہو تو اس کا مضارع عرب ہمیشہ مجھول استعمال کرتے ہیں، کس معنی میں ہو، گمان کرنے کے معنی میں ہو تو اس کا مضارع کس طرح استعمال کرتے ہیں، مجھول۔ لہذا اسی لیے میں نے پڑھا تراؤ نہ ہوں، کیا مانا، تم ان کے بارے میں گمان کرتے ہو۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی، ان الذین ترونہم، بے شک وہ لوگ جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو، اخوانکم، کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، بے شک وہ لوگ جن کے بارے میں تم یہ گمان کرتے ہو کہ وہ تمہارے بھائی، تو یہ ترونہم معروف پڑھیں گے یا مجھول پڑھیں گے، کیونکہ جب بھی ظن کے معنی میں آئے گا، گمان کرنے کے معنی میں آئے گا، تو یہ ہمیشہ مجھول پڑھا جائے گا، اور صیغہ مجھول کا پڑھیں گے، معنی مجھول والا نہیں کریں گے، معنی وہی معروف والا ہوگا، تم سمجھتے ہو، ورنہ تو ہونا کیا چاہیے، ترونہم، تم سمجھے جاتے ہو، تم لیکن یہ ترجمہ نہیں کرنا تم سمجھے جاتے ہو، بلکہ کیا ترجمہ کریں گے، تم سمجھتے ہو، تم گمان کرتے ہو۔ ان الذین ترونہم اخوانکم، یقیناً وہ جن کو تم اپنے بھائی گمان کرتے ہو بھائی خیال کرتے ہو، یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا، شفا یشفی کے معنی شفا پانا، شفا دینا، غلیل غلیل کو یاد رکھیے غصے کو کہتے ہیں، غلیل صدورہم ان کے سینوں کا جو غصہ ہے، ان کے دلوں کا جو غصہ ہے، یعنی ان کے دلوں میں جو غصے کی آگ ہے، عربی میں کہتے ہیں شفا غلیل صدرہی، شفا غلیل صدرہی، یعنی اس نے اپنے غصے کی آگ بجھا لی، شفا غلیل صدرہی، ترجمے پر نظر ہے، شفا اس نے اپنے سینے کے غصے کو، دل کے غصے کو شفا دے دی، یعنی اس کو بجھا لیا، اس کو پورا کر لیا، بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں پر بھی کیا آیا، یشفی غلیل صدورہم، ان کے دلوں کی جو آگ ہے یعنی غصے کی جو آگ ہے وہ بجھتی ہے، ان تسرعوا کہ تم پچھاڑے جاؤ، سرع یسرع کے معنی پچھاڑنا یعنی گرانا کسی کو، جیسے کشتیوں میں بھائی پہلوان کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو پہلوان دوسرے کو گرا دیتا ہے اس کو فاتح سمجھا جاتا ہے، تو اس میں بھی کیا کیا جاتا ہے، دیکھو دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، گرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی لیے جو کشتی جو ہے اس کو عربی زبان میں مصارعہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مصارعہ، جس میں دیکھو دونوں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو سرعہ کے کیا معنی، گرانے کے بھائی، تو ترجمہ سمجھ میں آیا، یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا، بجھتی ہے ان کے سینے کی آگ، ان تسرعوا اس بات پر کہ تم پچھاڑے جاؤ یعنی گرائے جاؤ، تمہارے گرائے جانے سے تو ان کے سینوں کی آگ بجھتی ہے، گرائے جانے سے مراد ہے ہلاک ہو جانا، ان کے سینوں کی آگ کس چیز سے بجھتی ہے، تمہاری ہلاکت سے کہ تم برباد ہو جاؤ ہلاک ہو جاؤ، اس سے ان کے سینوں کی آگ بجھتی ہے، وہ ایسے لوگ ہیں، بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، اب ترجمہ دوبارہ دیکھیے روانی سے، ان الذین ترونہم اخوانکم یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا، یقیناً وہ لوگ جن کو تم اپنا بھائی گمان کرتے ہو ان کے سینوں کی آگ بجھتی ہے اس بات سے کہ تم گرائے جاؤ، تم ہلاک کیے جاؤ، تم برباد کیے جاؤ، اب دیکھیے ان حرف حروف مشبہ بالفعل الذین، یہ اسم موصول، یہ ان کا اسم بنے گا اور موصول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے، صلہ، تو ترونہم اخوانکم یہ صلہ آیا، موصول صلہ مل کر یہ انا کا اسم، بے شک وہ لوگ جن کو تم اپنا بھائی گمان کرتے ہو بھائی سمجھتے ہو، آگے خبر آ گئی، یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا، ان کے سینوں کی آگ اس بات سے بجھتی ہے کہ تم برباد ہو جاؤ، اب دیکھیے یہاں وہ یوں بھی کہہ سکتا تھا شاید، بے شک وہ لوگ جو ہیں ان کے سینوں کی آگ تمہاری بربادی سے بجھتی ہے، ان لوگوں کے سینوں کی آگ تمہاری بربادی سے بجھتی ہے، لیکن اس صورت میں غلطی پر تنبیہ نہ ہوتی، تو یہاں اب اس میں موصول آیا، الذین ترونہم اخوان، وہ جن کو تم اپنا بھائی سمجھتے ہو، معلوم ہوا تمہارا ان کو بھائی سمجھنا غلط ہے بھائی، تو غلطی پر تنبیہ بھی ہو گئی، بس سمجھ میں آ گئی بھائی، وتفخیم شان المحکوم بہ، اور محکوم بہ کی شان کی قدر بڑھانے کے لیے، تفخیم کا معنی ہے، تفخیم کا معنی ہے قدر و منزلت بڑھانا، تفخیم کا معنی قدر و منزلت بڑھانا، شان کہتے ہیں حال کو بھائی، حال یعنی حالت، محکوم بہ، محکوم بہ کسے کہتے ہیں، محکوم بھی خبر، خبر ایک ہوتا ہے محکوم علیہ، یہ کیا ہے آپ نے پڑھا یا نہیں بھائی، یہ تو شروع میں ذکر ہوا تھا، ایک ہے مسند، ایک ہے مسند الیہ، مسند کا دوسرا نام ہے محکوم بھی، اور مسند الیہ کا دوسرا نام کیا ہے، محکوم علیہ بھائی، سورت سمجھ میں آ گئی، تو تفخیم شان المحکوم بھی، اور محکوم بھی یعنی خبر، خبر کی حالت کی عظمت بیان کرنے کے لیے. تفخیم کا کیا معنی؟ عظمت بیان کرنا. وہ تفخیم شان المحکوم بھی خبر کی حالت کی عظمت بیان کرنا. آسان لفظ میں یوں کہیے خبر جو ہے اس کی عظمت بیان کرنا, خبر کی عظمت بیان کرنا. بھائی دیکھیے یاد رکھیے, بعض اوقات مسند الیہ یعنی جو مبتدا ہے اس کو اس میں موصول کی صورت میں لایا جاتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ آگے آنے والی خبر کی طرف اشارہ ہو جائے کہ آگے کس قسم کی خبر آنے والی ہے. توجہ ہے, ذرا مشکل بات ہے بھائی. بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے, مسند الیہ کو کس صورت میں لایا جاتا ہے, مسند الیہ یعنی مبتدا, مبتدا کو کس صورت میں لایا جاتا ہے, اس میں موصول کی صورت میں, تاکہ اس کی وجہ سے آگے آنے والی خبر کی قسم کی طرف اشارہ ہو جائے کہ آگے کس قسم کی کس نوع کی خبر آنے والی ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ کیا کیا جاتا ہے بعض اوقات, مبتدا کو کس صورت میں لاتے ہیں, اس میں موصول کی صورت میں, تاکہ آگے آنے والی خبر کی طرف اشارہ ہو جائے, پہلے سے ہی اندازہ ہو جائے آگے کس قسم کی خبر آنے والی ہے, کس قسم کی خبر آنے والی ہے. مثلا دیکھیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یقیناً وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے. یہاں ان کا اسم کیا لایا گیا؟ الذین, اس میں موصول آگے صلہ, یستکبرون عن عبادتی, تو ان کا اسم وہ یعنی مسند الیہ جو ہے اس کو کس صورت میں لایا گیا؟ اس میں موصول کی صورت میں. اس لیے تاکہ آگے آنے والی خبر کی نوع کی طرف اشارہ ہو جائے. بھائی جب میں نے یہ کہا, مثلا میں یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اللہ فرما رہے ہیں یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, یعنی میری عبادت نہیں کرتے, میرے سامنے سر نہیں جھکاتے. آپ سمجھ گئے یا نہیں آگے کس قسم کی خبر؟ آگے انعام کا ذکر ہوگا یا سزا کا؟ سزا کا. دیکھو آپ پہلے سے ہی سمجھ گئے. بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے, مسند الیہ کو اس میں موصول کی صورت میں لایا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے آگے آنے والی خبر کی نوع کی طرف اشارہ ہو جائے. تو یہاں بھی کہا گیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی, یقیناً وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے, سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے, داخرین ذلیل ہو کر. تو اس کے ذریعے اس میں موصول کی صورت میں جب مسند الیہ کو ذکر کیا گیا تو آگے آنے والی خبر کی نوع کی طرف اشارہ ہو گیا کہ معلوم ہو آگے انعام کا ذکر نہیں بلکہ کس کا ذکر ہونے والا ہے, سزا کا. مثلا اور صورت بنا لیں, میں آپ سے کہتا ہوں وہ طلبہ جنہوں نے محنت کی ہے, آگے ابھی خبر نہیں آئی لیکن آپ سمجھ گئے, آگے انعام کا ذکر ہوگا یا سزا کا؟ انعام کا ذکر ہوگا. دیکھا آگے آنے والی خبر کی نوع کی طرف. پورا جملہ مثلا کیا ہے, وہ طلبہ جنہوں نے محنت کی ہے وہ امتحان میں کامیاب ہوں گے. تو شروع پہلے آسان لفظ میں یوں کہیے کہ مسند الیہ کو اس میں موصول کی صورت میں لایا جاتا ہے تاکہ ابتدائے کلام سے ہی دلالت ہو جائے انتہائے کلام پر. کلام کی ابتدا ہی کس پر دلالت کر دے؟ کلام کی انتہا پر, کہ آگے کس قسم کی بات آنے. یعنی شروع کا جملے کا شروع کی بات آخر کی بات کے آخری حصے پر کیا کر دے؟ دلالت کر دے بھائی, دلالت کر دے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے, مسند الیہ کو کس صورت میں لایا جاتا ہے, اس میں موصول کی صورت میں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ آگے آنے والی خبر کی نوع کی طرف اشارہ ہو جائے. نوع یعنی قسم, کہ کس قسم کی آگے خبر آنے والی ہے، اس میں انعام کا ذکر ہوگا یا سزا کا وغیرہ، اس طرح کی بھائی جو بھی موقع محل کے مطابق ہو۔ پھر یاد رکھیے دوسری چیز، اب یہیں پر اسی قسم کے مقام پر بعض اوقات جب مسند الیہ کو اس میں موصول کی توجہ ہے سبق کی طرف، جب مسند الیہ کو اس میں موصول کی صورت میں لایا جاتا ہے تو اس کے ذریعے بعض اوقات آگے آنے والی خبر کی نوع کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اور پھر اسی اشارے کو اسی یہ جو آگے آنے والی خبر کی نوع کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اسی اشارے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ کس چیز کا؟ خبر کی عظمت شان کا۔ اسی اشارے کو کیا کیا جاتا ہے؟ ذریعہ بنایا جاتا ہے خبر کی عظمت شان کا، کہ یہ جو خبر ہے یہ عام معمولی درجے کی نہیں، بڑی عظیم الشان چیز ہے یہ۔ یہ کیا ہے؟ بڑی عظیم الشان چیز ہے، عظمت والی چیز ہے۔ تو دو باتیں ہو گئیں، اول کیا، مسند الیہ کو کس صورت میں لاتے ہیں؟ اس میں موصول کی صورت میں، تاکہ اس کے ذریعے کیا ہو جائے، آگے آنے والی خبر کی طرف اشارہ ہو جائے۔ پھر اسی جو اشارہ کیا گیا آگے آنے والی خبر کی طرف، اسی اشارے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے، واسطہ بنایا جاتا ہے، اور کس چیز کے کیا بتلانے کا واسطہ بنایا جاتا ہے کہ یہ خبر کیا ہے، عام نہیں بلکہ عظیم الشان ہے، اونچے اونچے درجے والی ہے۔ بھائی دیکھیں مثال سے وضاحت ہوگی جو انہوں نے کتاب میں ذکر کی، ان الذی سمک السماء بنا لنا بیتا دعائمہ اعز واطول۔ سمکا کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، اونچا کرنا۔ ان الذی سمک السماء، بے شک وہ ذات جس نے آسمانوں کو جس نے آسمان کو اونچا کیا۔ ان الذی سمک السماء، بے شک وہ ذات جس نے آسمان کو اونچا کیا۔ ابھی سے ہی اندازہ ہو گیا کہ آگے بھی بلندی اور تعمیر کا ذکر ہوگا۔ ان الذی سمک السماء، بے شک وہ ذات جس نے آسمانوں کو اونچا کیا، اسی سے کیا اندازہ ہو گیا، جس نے آسمانوں کو اونچا کیا، جس نے آسمانوں کو اونچا بنایا، کیا اندازہ ہوا، آگے بھی بلندی ہی کا ذکر ہوگا، آگے بھی تعمیر ہی کا ذکر ہوگا، تخریب کا ذکر نہیں ہوگا۔ بھائی تو کہتا ہے شاید، ان الذی سمک السماء، بے شک وہ ذات جس نے آسمان کو اونچا کیا، بنا لنا بیتن، اس نے بنایا ہمارے لیے ایک ایسا گھر، اس نے تعمیر کیا ہمارے لیے ایک ایسا گھر، دعائمہ اعز واطول۔ دعائم جمع ہے دعامتن کی، اور دعامتن کہتے ہیں ستون کو، ستون بھائی چھت کا جو ستون ہوتا ہے اس کو دعائم، اس کے جو ستون ہیں، اعز زیادہ عزت والے ہیں، سب سے زیادہ عزت والے ہیں، یہ یوں ترجمہ کر لیں، سب سے زیادہ مضبوط ہیں، واطول اور سب سے زیادہ لمبے ہیں، سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ بھائی دیکھیے یہاں پر بیتن معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ یہ نکرہ آیا، اور نکرہ کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا فعل آ جائے تو وہ فعل اس کے لیے کیا بنتا ہے، صفت۔ کیوں صفت بنتا ہے؟ کیونکہ وہ جو فعل ہے وہ اپنے فاعل یا نائب فاعل سے مل کر جملہ بنے گا، اور جب جملہ بن گیا تو جملہ کس کے حکم میں؟ نکرہ کے حکم میں۔ تو نکرہ کے بعد گویا نکرہ آ گیا، اور نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو وہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ موصوف۔ معلوم ہوا جملہ نکرہ کے حکم میں، جملہ کس کے حکم میں؟ تو جیسے جملہ فعلیہ نکرہ کے حکم میں، اسی طرح جملہ اسمیہ بھی کس کے حکم میں؟ وہ بھی جملہ ہے، وہ بھی نکرہ ہے۔ تو لہذا نکرہ کے بعد اگر جملہ اسمیہ بھی آ جائے وہ اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ عموماً صفت بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ صفت۔ یہاں پر دیکھیے بھائی، بیتن نکرہ آیا، آگے جملہ ہے دعائمہ اعز واطول، دعائم یہ مبتدا ہے، اعز و اطول معطوف معطوف علیہ مل کر یہ کیا ہے اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا، تو جملہ آ گیا بیتن نکرہ کے بعد، تو نکرہ کے بعد نکرہ آیا تو یہ آپس میں کیا بنیں گے موصوف سے، اور موصوف صفت کے ترجمہ کا کیا طریقہ ہے، موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لیں، بیتن دعائمہ اعز و اطول، ایسا گھر کہ جس کے ستون سب سے زیادہ عزت والے اور سب سے زیادہ لمبے ہیں بھائی، ان الذی سمک السماء بنا لنا بیتن دعائمہ اعز و اطول، بے شک وہ ذات جس نے آسمان کو اونچا کیا اس نے تعمیر کیا ہمارے لیے ایک ایسا گھر جس کے ستون سب سے زیادہ عزت والے اور سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے کیا کیا گیا، ان الذی، بھائی ترکیب پہ ذرا دیکھیے، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، الذی اس میں موصول، سما کا سما یہ اس کا صلہ، موصول صلہ مل کر یہ انا کا اسم، اور بنا لنا بیتن دعائمہ اعز و اطول یہ ساری اس کی خبر، بے شک وہ ذات جس نے آسمان کو اونچا کیا، بنا لنا بیتن دعائمہ اعز و اطول اس نے بنایا ہمارے لیے ایک ایسا گھر جس کے ستون سب سے زیادہ عزت والے اور سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ جب یہاں سب سے پہلے کیا کیا گیا، مسند الیہ یعنی انا کے اسم کو کس صورت میں ذکر کیا گیا، اس میں موصول کی صورت میں، اس کے لیے آگے آنے والی خبر کی نوع کی طرف اشارہ کر دیا گیا، جب یہ کہا گیا الذی سما کا سما وہ ذات جس نے آسمان کو اونچا کیا، پتا چل گیا آگے بھی کس چیز کا ذکر ہوگا، بلندی کا اور تعمیر کا ذکر ہوگا، تو یہ اشارہ کیا گیا آگے آنے والی خبر کی نوع کی طرف، پھر اسی اشارے کو ذریعہ بنا دیا گیا کس چیز کا، خبر کی عظمت شان بیان کرنے کا، کس چیز کا، خبر کی عظمت شان، خبر کیا ہے، بنا لنا بیتن ہمارے لیے گھر بنایا ہے اسی ذات نے، معلوم ہوا یہ گھر بھی بڑا عظیم الشان ہے، یہ گھر بھی کیا ہے بڑا عظیم الشان ہے، کیوں، کیونکہ اس کو بنانے والی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، تو دیکھیے گھر کی عظمت شان کی طرف اشارہ ہو گیا یا نہیں ہوگا، بھائی بات سمجھ میں آ گئی، کس طرح عظمت شان، کہ یہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں، اس کو بنانے والی کون سی ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا اونچا کیا، معلوم ہوئی بڑا ہی معزز عزت والا سب سے زیادہ عزت والا گھر ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، یاد رکھیے یہ شعر ہے فرزدق کا، فرزدق عرب کا بڑا مشہور اور بڑا فصیح و بلیغ شاعر گزرا ہے، فرزدق فا را زا دال اور قاف دو نقطوں والا، فرزدق بھائی، فرزدق سمجھ میں آیا بھائی، تو یہ فرزدق جو ہے یہ اس کا شعر ہے، بھائی یاد رکھیے شعراء میں آپس میں مقابلے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خرابی بیان کرتا ہے اور اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو اور اپنے خاندان کو اونچا بتاتا ہے، دوسرا مقابلے میں اس دوسرے کی مذمت بیان کرتا ہے، اپنے خاندان کی اپنی قوم کی صفات ذکر کرتا ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ اور بلند و برتر بیان کرتا ہے، تو یہ فرزدق کا شعر ہے اور یہ اس نے جریر کے مقابلے میں، جریر بھی اسی زمانے کا ایک بہت بڑا شاعر تھا بھائی، تو یہ فرزدق جو ہے یہ جریر کے مقابلے میں یہ شعر کہہ رہا ہے، اور بھی اشعار ہیں آگے ساتھ، لیکن یہ شعر کس کا ہے، فرزدق کا، کس کے مقابلے میں ہے، جریر کے مقابلے میں، اور شاعر کیا کہتا ہے، بے شک وہ ذات جس نے آسمان کو اونچا کیا اس نے ہمارے لیے ایک ایسا گھر بنایا ہے، مراد ہے بیت اللہ خانہ کعبہ، وہ ذات جس نے آسمان کو بلند کیا اس نے ہمارے لیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ بنایا ہے، تو بیت سے کیا مراد ہے، خانہ کعبہ، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرزدق اس کا بیت اللہ کیسے ہوا، فرزدق مسلمان تو جا جریر بھی کیا ہے؟ مسلمان ہے. تو خانہ کعبہ بیت اللہ تو سب مسلمانوں کا ہے, فرزدق کا کیسے ہوا صرف؟ وہ تو کہہ رہا ہے ہمارے لیے گھر بنایا, تو اس کا کیسے گھر؟ یہ تو جریر کا بھی گھر ہے, وہ بھی مسلمان ہے, اس کا بھی تعلق کیسے؟ جواب یہ کہ ہاں ٹھیک ہے جریر بھی مسلمان, اس کا بھی بیت اللہ سے تعلق, لیکن فرزدق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا زیادہ تعلق ہے بیت اللہ سے, اس لیے کیونکہ فرزدق کا تعلق قریش خاندان سے تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کی خدمات وغیرہ اکثر کس کے سپر تھیں؟ قریش والوں کے. کوئی حاجیوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری تھی کسی کی, کوئی خانہ کعبہ کا غلاف بدلنے کی ذمہ داری تھی, وہ بنانے کی ذمہ داری تھی کسی کی, اور اسی طرح کسی کے پاس ان کی بیت اللہ کے دروازے کی چابی وغیرہ ہے, اور یہ تمام ذمہ داریاں کس کے پاس تھیں؟ قریش. تو ان کا تعلق ذرا زیادہ تھا, اس وجہ سے فرزدق نے کیا کہا, ہمارا اللہ نے ہمارے لیے ایک ایسا گھر بنایا ہے جو بڑا ہی معزز اور بڑا ہی لمبا ہے. تو یہ تو ایک ترجمہ ہے شعر کا. بیت سے کیا مراد ہوا؟ بیت اللہ مراد ہوا, یا ہو سکتا ہے بیت سے مراد بیت معنوی ہو, یعنی عزت کا گھر, یعنی عزت مراد ہو. کیا مراد ہو؟ یعنی اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے کہنے کا یہ مطلب ہو. بیت اللہ نہیں مراد, بلکہ بیت سے کیا مراد ہے؟ عزت کا گھر, یعنی عزت کو کس کے ساتھ تشبیہ دے دی؟ گھر کے ساتھ تشبیہ دے دی, کہ یہ گھر کی طرح ایک اونچی مضبوط اور اعلی قسم کی, اعلی درجے کی عزت اللہ نے ہمیں دنیا میں نصیب فرمائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا یہاں پر پھر وہی, پھر میں دہرا رہا ہوں بھائی, ذرا مشکل مقام ہے اس لیے میں نے کئی مرتبہ تکرار کروایا, پھر سن لیں کہ بعض اوقات مسند الیہ کو کس صورت میں لایا جاتا ہے؟ اس میں موصول کی صورت میں. کیا مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ آگے آنے والی خبر کی نوع کی طرف اشارہ ہو جائے, کس قسم کی آگے خبر آ رہی ہے, اور پھر اسی اشارے کو ذریعہ بنایا جاتا ہے کس چیز کا؟ خبر کی عظمت شان بیان کرنے کا, کہ یہ عام چیز نہیں بلکہ اعلیٰ اور بڑی باعظمت چیز ہے. جیسے یہاں پر یہ آسمان کی بلندی کو ساتھ ذکر کیا مسند الیہ کو, اور آگے بتلا دیا کہ معلوم ہوا کہ یہ گھر جو ہمارے لیے اس ذات نے بنایا یہ بھی کوئی معمولی گھر نہیں ہے, یہ اس ذات ہی کا بنایا ہوا ہے جس نے آسمانوں کو اونچا کیا, یا یہ ہمیں جو عزت دی ہے یہ بھی بڑی باعظمت چیز ہے, کیونکہ یہ ہمیں کس نے عطا کی ہے؟ اس ذات نے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے. بھائی یہ معنی ہے وَتَفْخِيمِ شَانِ الْمَحْكُومِ بِهِ, خبر کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے. وَتَحْوِيلِ تَعْزِيمًا وَتَحْقِيرًا, تحویل کا معنی خوفزدہ کرنا, کسی کو ڈرانا بھائی. وَتَحْوِيلِ, اور ڈرانے کے لیے, تَعْزِيمًا تعظیم کے طور پر, وَتَحْقِيرًا اور تحقیر کے طور پر. بھائی دیکھیے بعض اوقات ایک چیز کو اس میں موصول کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے, اور اس میں موصول کی صورت میں اس چیز کے اندر ابہام رہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں نے مثال ذکر کی, آپ کا ایک ساتھی آیا اور آپ نے اس کو ایک کام کے بارے میں کہا تھا, اب آپ اس سے اس کام کے بارے میں پوچھتے ہیں اور باقی لوگ بیٹھے ہیں ان سے بات کو چھپانا چاہتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ جو کام میں نے آپ سے کہا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو دیکھیے وہ باقیوں کو نہیں پتا چلا کس کام کے بارے میں آپ نے کہا تھا, ہاں سننے والے کو پتا چل گیا. تو اس میں موصول میں کیا ہوتا ہے؟ ابہام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ابہام. اس کے لیے بات مبہم ہو جاتی ہے بھائی, مبہم ہو جاتی ہے, مبہم. اور آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر جتنا ابہام ہو اتنی ہی دلوں میں اس کی عظمت ہوتی ہے. کسی چیز کے بارے میں دل میں جتنا ابہام ہو اتنی ہی دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے, عظمت ہوتی ہے. آپ بھی غور کر لیں اس چیز پر, آپ کو بھی پتہ چلے گا واضح طور پر بھائی کہ جتنی چیز مبہم ہوتی ہے اسی قدر دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے, اور جس چیز کے بارے میں پورے طور پر پتہ ہو اس کی دل میں وہ عظمت نہیں رہتی بھائی, اس کی دل میں عظمت نہیں رہتی بھائی. کسی چیز میں جتنا ابہام ہو اسی کی اتنی ہی اس کے دل میں عظمت ہوتی ہے, عظمت ہوتی ہے. اور آپ بھی اس طرح کرتے ہیں بعض اوقات, عظمت بڑھانے کے لیے ایک چیز کو مبہم رکھتے ہیں. آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ عظمت بڑھانے کے لیے ایک چیز کو مبہم رکھتے ہیں. مثلا آپ آئے کمرے میں کافی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, آپ آ کر ساتھیوں سے کہتے ہیں بھائی آج تو عجیب ہی واقعہ پیش آیا, عجیب ہی واقعہ پیش آیا. آپ ساتھی نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا, آپ نے کہا بس یہ نہ پوچھو کیا ہوا, نہیں بیان کیا آپ نے, مبہم رکھا بات کو. کیوں مبہم رکھا؟ تاکہ ان کے دلوں میں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کتنی بڑی بات ہو گئی ہے یہ بیان ہی نہیں کر رہا. تو دیکھو ہاں جب آپ ان کو بات بتا دیں گے وہ کہیں گے ہو اتنی سی بات تھی. تو جب تک چیز میں ابہام تھا, کیا تھی؟ دل میں عظمت تھی کہ کوئی بڑی بات ہوئی ہے کہ یہ بیان ہی نہیں کر رہا بھائی. اور جب بیان کر دی اب جتنی بھی بڑی ہو وہ کہے گا یہ تو کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی. بارہ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جتنا چیز میں ابہام ہوتا ہے اتنی ہی دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے. تو بعض اوقات بھائی, بعض اوقات ایک چیز کو مبہم رکھا جاتا ہے اس کے عظمت دل میں بٹھانے کے لیے, اس کی عظمت دل میں بٹھانے کے لیے, اس سے ڈرانے کے لیے. اور بعض اوقات ایک چیز کو مبہم رکھا جاتا ہے بطور تحقیر کے. تو بعض اوقات ابہام کس لیے رکھا جاتا ہے؟ بطور تعظیم کے, ڈرانا چاہتے ہیں تعظیم کے طور پر, یا ڈرانا ہے بطور تحقیر کے کہ بڑی ہی ادنا اور گھٹیا چیز ہے, اس ذکر اس کا مناسب ہی نہیں ہے, اس لیے میں نے بھی ذکر نہیں کیا. وہ ایک چیز کو آپ مبہم رکھتے ہیں, یہ معنی ہے. والتحویل تعظیما وتحقیرا, اور ڈرانے کے لیے بطور تعظیم کے, اور وتحقیرا اور بطور تحقیر. تو بعض مرتبہ ڈرانا ہوگا بطور تعظیم کے اس لیے چیز کو مبہم رکھا گیا, اور بعض مرتبہ ڈرانا ہوگا بطور تحقیر کے اس لیے چیز کو مبہم رکھا گیا کہ وہ ذکر کے قابل ہی نہیں ہے, اتنی پست ہے, اتنی گھٹیا چیز ہے کہ میں ذکر اس کو نہیں کرنا چاہتا. تو آپ اس کو اس میں موصول کی صورت میں لاتے ہیں. جیسے مثلا دیکھیے بھائی, پہلی مثال کیا ہے؟ بطور تعظیم کے ڈرانے کی مثال ہے. فغشیہم من الیم ما غشیہم, بس ڈھانپ لیا ان کو من الیم, یم کہتے ہیں سمندر کو, سمندر کو بس ڈھانپ لیا ان کو سمندر میں سے. ما غشیہم, اس نے جس نے ان کو ڈھانپ لیا, جس نے ان کو بھائی ذرا ترکیب پہ نظر رکھنا بھائی. غشیہم, غشیہ فعل, ہم ضمیر مفعول کی, اور ما اس میں موصول, غشیہم اس کا صلہ, موصول صلہ مل کر یہ جو ما غشیہم ہے یہ فاعل ہے پہلے غشیہ کا. ڈھانپ لیا ان کو, کس چیز نے ڈھانپ لیا؟ ما غشیہم, وہ جس نے ان کو ڈھانپ لیا بھائی, وہ جس نے ان کو, اللہ تعالی ذکر فرما رہے ہیں وہ جو فرعون جو پیچھا کر رہا تھا کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ان کو سمندر, وہ سمندر میں راستے بنے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس میں سے نکل گئے, اور یہ فرعون جب اندر داخل ہوا لشکر سمیت جب بیچ میں پہنچا تو پھر سمندر آپس میں مل گئے, ان کو ڈھانپ لیا سمندر میں, وہ غرق ہو گئے. اس کو ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالی, فغشیہم, ڈھانپ لیا ان کو. ما غشیہم, اس نے جس نے ان کو ڈھانپ لیا. مین الیمی, یہ بیان ہے ما کا, بھائی کس چیز نے ان کو ڈھانپا؟ مین الیمی یعنی کہ سمندر نے. کس نے؟ سمندر نے. اب یہاں دیکھیے بھائی, غشیہ کا فاعل ما غشیہم کیا ہے؟ اس میں موصول صلہ, موصول صلہ کی صورت میں اس کو ذکر کیا گیا. کس لیے موصول صلہ کی صورت میں؟ مبہم رکھنے کے لیے, مبہم رکھنے کے لیے بطور تعظیم کے. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے اوپر مثلا 50 فٹ پانی آیا سمندر کا, یا 100 فٹ آیا, یا 200 فٹ آیا, یا 500 فٹ ان کے اوپر پانی آ گیا. نہیں نہیں, اگر مقدار وغیرہ جو چیز بیان کر دی جاتی پھر دلوں میں وہ ہیبت نہ رہتی. اس میں موصول کے ساتھ قرآن میں اس کو ذکر کیا گیا تاکہ مبہم رہے, یعنی اتنے عظیم سمندر میں ان کو ڈھانپ لیا اور ان کے اوپر آ گیا کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں بھی ڈرانا ہے اور بطور تعظیم کے ہے کہ بہت عظیم سمندر ان کے اوپر آ گیا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے فغشیہم من الیم ما غشیہم, پس ڈھانپ لیا ان کو سمندر میں سے اس جس نے ان کو ڈھانپ لیا. یہ تو تھی تحویل بطور تعظیم کے. اب ہے تحویل بطور تحقیر کے, کسی کو ڈراتے ہیں بطور تحقیر کے. نحو مثال کے طور پر من لم یدری حقیقت الحال, جس شخص نے حقیقت حال کو نہ جانا, قال ما قال تو اس نے کہا, ما قال جو اس نے کہا, ما قال یہ ہے مقام استشهاد. مقولے کو نہیں ذکر کیا گیا, کیا کہتا ہے وہ جو شخص حقیقت کو نہیں جانتا, وہ کیا کہتا ہے, بس کہا وہ جو کہتا ہے سو کہتا ہے. بھائی مبہم رکھا گیا, اس میں موصول کی صورت میں لایا گیا. کس لیے؟ بطور تحقیر کے ڈرانا مقصد ہے کہ وہ اتنی گھٹیا اور اتنی ادنا درجے کی بات کرتا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. یعنی جس شخص کو حقیقت حال کا پتہ نہ ہو اور پھر ایک بات کے بارے میں بات کرتا ہے, ایک مسئلے کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے, تو وہ اتنی گری ہوئی بات کرتا ہے کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں تحویل ہے بطور تحقیر کے, کہ بڑی ہی گری ہوئی اور ادنا اور گھٹیا بات کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَتَحَكُّم نَحْوُ, اور تحکم کا معنی ہے مذاق کرنا, مذاق اڑانا. اور کبھی کبھار ایک چیز کو اس میں موصول کی صورت میں ذکر کیا جاتا ہے مذاق اڑانے کے لیے, مذاق اڑانے کے لیے. جیسے دیکھیے, یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز دعوت و تبلیغ میں مصروف ہیں اور مشرکین مکہ کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے حقدار بن جائیں. لیکن وہ لوگ حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں. بھائی قدم قدم پر آپ کو تکالیف پہنچاتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر بھائی, وہ انہوں نے یہ جملہ کہا حضور علیہ السلام سے, یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر, اے وہ شخص کے نزل علیہ الذکر جس پر ذکر کو نازل کیا گیا یعنی قرآن کو اتارا گیا ہے, انک لمجنون, بے شک آپ تو مجنون ہیں, آپ تو دیوانے ہیں. اب دیکھیے یہاں انہوں نے کیا کہا, یا ایھا الذی نزل علیہ, اے وہ آدمی جس پر قرآن کو اتارا گیا ہے, یہ نہیں کہا یا محمد انک لمجنون, اے محمد آپ تو کیا ہیں مجنون. مشرکین مکہ بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے, ذرا اندازہ لگائیے ان کی فصاحت و بلاغت کا. بھائی کیا کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہا یا محمد انک لمجنون, اے محمد آپ تو مجنون ہیں, بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, یا ایھا الذی, دیکھو ندا دے رہے ہیں اس میں موصول کے افصیلے کے ساتھ, اے وہ شخص, اے وہ آدمی جس پہ ذکر کو نازل کیا گیا ہے تم تو مجنون ہو. تو موصول کیا مقصد ہے, موصول صلے کی صورت میں کیوں ندا دی گئی؟ مذاق اڑانے کے لیے بطور استہزاء کے. بھائی کیونکہ اگر یا محمد کہیں اس میں تو مذاق نہیں ہے, استہزاء نہیں ہے, اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, مذاق بھی اڑانا چاہ رہے ہیں, اس لیے اس میں موصول صلے کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا. بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں, یہاں کس طرح مذاق اڑایا گیا؟ ابھی تک میرا خیال بات سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیے ایک مثال سے وضاحت ہوگی. فرض کیجئے ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں عربی عبارت سب سے زیادہ زبردست پڑھتا ہوں, سب سے زبردست پڑھتا ہوں. ایک شخص نے آ کر آپ سے کہا, یہ بات اس نے کہہ دی, تو آپ نے اس کے سامنے کتاب رکھ دی کہ چلو یہ عبارت پڑھ کر سناؤ, یہ عبارت پڑھ کر سناؤ. اب اس کو عبارت پڑھنا آتی تو تھی نہیں, جہاں زبر پڑھنا تھا وہاں زیر پڑھ رہا ہے, جہاں زیر پڑھنی تھی وہاں پیش پڑھ رہا ہے. خوب عبارت اس نے خراب طریقے سے تھوڑی سی پڑھی اور بڑی خراب پڑھی. اب آپ اس کا نام لے کر اسے کہتے ہیں, اے فلاں تم تو ایک لفظ صحیح نہیں پڑھ سکتے، تم تو اب یہی بات آپ نے اس کو کیا کہا، اے فلاں تم تو ایک لفظ صحیح نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس میں مذاق اڑانا نہیں ہے، ایک سیدھی سی بات آپ نے کہہ دی کہ تم تو ایک لفظ صحیح طرح، لیکن آپ کا مقصد ہے مذاق بھی اڑانا، اب آپ اے فلاں نہیں کہتے، آپ اس کو یوں کہتے ہیں اے سب سے زبردست عبارت پڑھنے والے، تجھے تو ایک لفظ سیدھی طرح پڑھنا نہیں آتا، اب دیکھو مذاق اڑایا یا نہیں آپ نے اس کا، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر بھی اسی طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے اوپر قرآن اترا ہے، قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اور یہ اللہ کا کلام میں تمہیں سنا رہا ہوں، آپ وہ کیا کہنا چاہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں دیوانے ہیں، یوں کہہ سکتے تھے اے محمد آپ تو دیوانے ہیں، لیکن وہ ساتھ مذاق، اس صورت میں مذاق نہ ہوتا اور وہ مذاق بھی اڑانا چاہتے ہیں تو کیا کہا، اے وہ شخص جس پہ قرآن کو اتارا گیا ہے آپ تو دیوانے ہیں، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا دعویٰ کیا ہے، آپ پہ قرآن اترا ہے آپ تو دیوانے ہیں، صورت سمجھ میں آ گئی؟ بس اس مثال جو میں نے ذکر کی اس کو ذرا ذہن میں رکھیں گے، بالکل واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے یہ بات، بھائی جی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے مشرکین عرب بھائی کتنے فصیح و بلیغ لوگ تھے بھائی، کتنے فصیح و بلیغ، لیکن اتنی فصاحت و بلاغت کے باوجود جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کا انہوں نے کبھی مقابلہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کسی نے کبھی آ کر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنی قوم والوں کو یہ نہیں کہا کہ میں قرآن جیسے چند ایک دو جملے چار جملے بنا کر لایا ہوں، یہ دیکھو میں بھی قرآن جیسا کلام محمد لے کر آتے ہیں میں بھی ویسا ہی کلام لے کر آیا ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے، ان کی فصاحت کا اندازہ لگائیے ایک ایک جملے سے پتہ چل رہا ہے بھائی کس طرح وہ اس میں موصول لا کر مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کو پتا تھا کہ قرآن اتنی فصیح و بلیغ کتاب ہے، اس کا تو ایک ایک جملہ اتنا اعلیٰ درجے کا ہے کہ ہم کوشش کریں بھی تو اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے، وہ جانتے تھے، اس لیے کبھی انہوں نے قرآن جیسا کلام بنانے کی کوشش ہی نہیں کی، حالانکہ یہ آسان طریقہ تھا، حضور علیہ السلام کا مقابلہ کرتے کس طریقے سے، ان جیسا کلام بنا کر لے آتے تو آسان راستہ یہ تھا، اور ایک مشکل راستہ تھا تلوار اٹھائے قتل و غارت ہو خون کی ندیاں بہ جائیں، وہ انہوں نے تلوار والا راستہ تو اختیار کیا لیکن یہ دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا کہ اس قرآن کا مقابلہ کریں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن جیسا ہم ایک جملہ بھی نہیں بنا سکتے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ تھے وہ لوگ بھائی، چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.